الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ عز و جل کا اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں کسی کا محتاج کیے بغیر اور کسی کے زیر احسان کیے بغیر ان کی ضرورتوں کا خود کفیل ہو جاتا ہے اور ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے اور ان کو مقاصد میں کامیابی عطا کرنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود ہی ان اسباب کو مہیا فرماتے ہیں۔ 7 سال پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ساقی اور بادشاہ کے شراب پلانے والے کو یہ کہا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا، کہ ایک بے گناہ شخص جیل میں مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ یوسف علیہ السلام کی اس درخواست پہ عمل کرتا اور بادشاہ کی خدمت میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام رہا ہو کر بادشاہ کے محل میں پہنچتے تو اس ساقی اور بادشاہ کو شراب پلانے والے کا احسان یوسف علیہ السلام کے ذمے پوری زندگی رہتا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پیغمبر کو کسی اور کے احسان سے بچا کر 7 سال تک جیل میں رکھ کر ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر سے ہر شخص کو عاجز کر دیا اور اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد دلائی، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے خواب بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے نہ صرف کہ تعبیر بتلائی بلکہ تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی اور تدبیر کے ساتھ ساتھ تبشیر بھی، اور جب یہ تینوں باتیں بادشاہ کے پاس آئیں وہ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کا معترف ہوا اور اس نے خود یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جیل سے رہا کر کے میرے دربار میں لے آؤ. وقال الملک, بادشاہ نے کہا, ائتونی بہ, اس کو میرے پاس لے آؤ. یہ تو بڑے کام کا آدمی معلوم ہو رہا ہے, بہت ہی ذہین شخص, علم و فضل والا, اور جیل میں پڑا ہوا ہے. اسے تو میں اپنے مصاحبوں میں اور ہم نشینوں میں اور میرے وزیروں میں اور مخصوص لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں, اسے لے آؤ. بادشاہ کی طرف سے وفد گیا ہو یا ایک ہی قاصد گیا ہو, بہرحال جو بھی پیغام لے کر پہنچا, اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہوگا کہ ملک آپ کو بلا رہے ہیں, بہت خوش ہیں, آپ کی رہائی ہو رہی ہے. فلما جاءہ الرسول, بس جب آپ کے پاس بادشاہ کی طرف سے قاصد پہنچا اور قاصد نے پہنچ کر آپ کو جیل سے رہائی کی خوشخبری سنائی, اور یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بادشاہ خود آپ کو چاہ رہے ہیں, تو آپ نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا, قالر جے الا ربک, تو اپنے مالک کی طرف لوٹ جا, اپنے بادشاہ کے پاس چلا جا, واپس چلا جا. فسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, اور اسے جا کر پوچھئے کہ انہیں ان عورتوں کا قصہ بھی معلوم ہے کہ نہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ صبر و ضبط کا پیکر. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے کہ اگر میں یوسف کی جگہ پر ہوتا اور اتنے سالوں کے بعد بادشاہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملتا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہے ہیں, لعجبت الداعیۃ, تو میں فوراً نکل کر چلا جاتا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان ہوئی. اس سے فی الجملہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتی ہے کہ یوسف میں جو صبر و ضبط تھا وہ میرے اندر نہیں ہے. حضرات محدثین نے اور حضرات مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں. اس میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ فضیلت جزئی فضیلت کلی کے منافی نہیں ہے, ایک عام قاعدہ ہے, فضیلت جزئی فضیلت کلی کے منافی نہیں ہے. مجموعی حیثیت سے آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت حاصل ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو رکھ دیا جائے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا جائے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے کمالات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو تنے تنہا دوسری طرف رکھ دیا جائے تو سارے انبیاء کے کمالات مل کر ہمارے پیغمبر کے تنہا کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے فضیلت کلی, کہ کلی طور پر ٹوٹل اعتبار سے, مجموعی اعتبار سے, جنرل اعتبار سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. یہ ہے فضیلت کلی. اب اگر کسی میں کوئی فضیلت جزئی پائی جائے، مثال کے طور پر یہ کہ اس مخصوص واقعے میں اگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر و ضبط آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و ضبط سے بڑھ جائے، تو اس سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے نہیں بڑھ سکتی. ایک واقعے میں، ایک جگہ پر. اس کو آپ دوسری مثال سے سمجھیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. یہاں پر بھی یہی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہیں. تو جواب یہی ہے کہ یہ جزوی فضیلت ہے، ایک چیز میں فضیلت ہے، اور جزوی فضیلت کلی فضیلت کے منافی نہیں ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے، ہر طرح سے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. اس کی حصے مثال آپ یہ سمجھیے کہ ایک استاد ہے اور کسی دارالعلوم میں وہ تجوید پڑھاتا ہے، اور تجوید میں کامل مہارت حاصل ہے، قرات حفظ بھی اور سبا اشرا بھی، اور ملک میں اس جیسا قاری نہیں ہے. فن تجوید میں ہر شخص اس کی طرف رجوع کر رہا ہے. اس کا ایک شاگرد ہے، وہ شاگرد ابھی قرات پڑھ رہا ہے یا ایک قرات کی تکمیل کر چکا ہے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اسے حسن صوت اور حسن لہجے سے نوازا ہے. اس کا لہجہ بھی بہت عمدہ اور آواز بھی سریلی اور میٹھی، شیریں آواز. اب جب یہ پڑھتا ہے تو بہترین قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اب اگر استاد یہ کہے کہ یہ مجھ سے بھی بہتر پڑھتا ہے، یا لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ تو اپنے استاد سے بھی بہتر پڑھتا ہے، تو یہ فضیلت جزئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ قرات کے فن اور قرات کے پروفیشن کے انز اینڈ آؤٹس جتنے اس کا استاد جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ فضیلت کلی تو استاد ہی کو حاصل ہے، صرف پڑھنے کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، میٹھی آواز کے اعتبار سے شاگرد فائق ہے، ورنہ یہ شاگرد اپنے استاد کی جوتوں کی کھاک کے برابر بھی نہیں ہے. آواز ٹھیک ہے، اس کی بہت اچھی ہے، اللہ نے اسے اچھی آواز سے نوازا ہے. بس انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں کہیں کوئی مخصوص فضیلت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس مخصوص عمل میں وہ نبی فائق ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائق. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، توجیہ ہے کہ جو فضیلت جزئی فضیلت کلی کے منافی نہیں ہے، کلی اعتبار سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہیں. دوسری توجیہ، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی، کہ تم مجھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام پہ فضیلت مت دو. تم یہ مت کہو کہ میں یونس سے بڑھا ہوا ہوں، میں یونس سے افضل ہوں. یہاں پر بھی علماء نے یہی اشکال قائم کیا ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفضول ہیں، سیکنڈ گریڈ کے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس حدیث پہ اشکال قائم کیا گیا، اور اشکال یہ قائم ہوا کہ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یونس مجھ سے افضل ہے، تم مجھے یونس پہ فضیلت مت دو. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث ہی تو بتلا رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات, حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ یونس مجھ سے افضل ہے. تو فرمایا کہ یہ حدیث ہی تو بتلا رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر ان سے افضل ہیں. طلبہ نے پھر کہا کہ حضرت کیسے, اس حدیث سے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یونس افضل ہے. حضرت نے پھر فرمایا کہ ارے بھائی یہ حدیث ہی تو بتلا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. طلبہ نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی بات اور آئے گی بھی نہیں, آپ اس کو سمجھائیے. حضرت نے پوچھا کہ یہاں جتنا مجمع میرے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے ان میں سب سے افضل کون ہے اس پورے مجمع میں, یہ بتاؤ. تو ان کا حضرت آپ ہی سب سے افضل ہیں, آپ سب سے افضل. تو حضرت نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. یہ حدیث سے حضرت نے تشریح فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یونس مجھ سے افضل ہے, یہ عبدیت اور توازو کی انتہا تھی. اور یہ عبدیت اور توازو اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فائق ہے. یہ اس کی دوسری توجیہ ہے. اور تیسری توجیہ جو بعض حضرات مفسرین نے اس مقام پر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل پر تبصرہ کر کے امت کو ایک سبق سکھلا رہے تھے, اس لیے کہ امت کے سامنے جب یہ قصہ آتا تو امت کے ہر فرد کے اندر یہ صبر و ضبط کا جذبہ پیدا ہوتا. اور ممکن ہے کہ امت کا کوئی فرد کسی بادشاہ کی طرف سے جیل میں ڈال دیا جائے اور پھر بادشاہ اسے یہ کہے کہ بھائی تمہاری رہائی ہو گئی چھٹی کرو, تو وہ بھی اس وقت صبر و ضبط کا معاملہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف اس بات کو منسوب کر کے یہ فرمایا کہ بھائی یوسف نے تو کمال کر دیا صبر و ضبط میں, لیکن اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو فوراً نکل جاتا. اور یہ کہہ کر اپنی امت کے لیے رہنمائی پیدا کر دی کہ دیکھو جب بادشاہ کوئی فیصلہ کرے خصوصاً جیل کے متعلق یا خصوصاً کسی جرم کے متعلق, تو بادشاہ کی طرف سے جو بھی تمہیں رخصت ملے فوراً قبول کر لو, اس لیے کہ بادشاہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, وہ اپنی رائے کو بہت جلدی بدل سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یوسف کی طرح ناز و نخرے میں رہو اور یوسف کی طرح استغنا برتو اور یہ کہو کہ نہیں 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 ہماری پہلے برات کرو پھر ہم تو نکلیں گے, اور بادشاہ کہے کہ بہت اچھی بات ہے پھر اسی میں ٹھہرے رہو. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بذریعہ وہی تھا, اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے وہی نازل فرمائی تھی کہ یوسف اپنی برات کے بغیر نہ نکلنا. یوسف علیہ السلام کو یقین تھا اپنی رہائی کا, اس لیے آپ نے اس صبر و ضبط کا مظاہرہ فرمایا. امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو تم یوسف کے نقش قدم پہ نہ چلنا, بلکہ میں جو تمہیں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا, اس لیے کہ بادشاہوں کا مزاج عجیب و غریب ہوتا ہے. بادشاہ کے اوپر کوئی نہیں ہوتا, وہ مختار کل ہوتا ہے, وہ کہیں ایسا نہ کہہ دے کہ بہت اچھی بات ہے, اگر اتنا استغنا ہے تو پھر وہیں تشریف رکھیں. یہ تیسری توجیہ ہے, اور بھی مختلف توجیہات کی ہیں. بہرحال آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں میں اس وقت نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بعض حضرات مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا کہ اس وقت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قرائن سے معلوم ہو گیا تھا کہ اب بادشاہ مجھے اپنے مقرب لوگوں میں بنانا چاہتا ہے اور ضرور مجھے کوئی نہ کوئی منصب بھی ملے گا, عہدہ بھی ملے گا, تو یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنی برات مکمل واضح ہو جانی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے یہاں سے نکلنے کے بعد کسی عہدے پہ بیٹھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندگی بھر کے لیے میرے متعلق شکوک و شبہات رہے. وہ کچھ بول تو نہیں سکیں گے لیکن اندر اندر بات کریں گے یہ ایسا آدمی ہے, یہ ایسا آدمی ہے, یہ وہی ہے جس نے عزیز مصر کی بیوی پہ دست درازی کی تھی. اس لیے آپ یہ چاہ رہے تھے کہ مکمل اور پھر آگے نبوت کا کام کرنا ہے, اس عہدے پہ بیٹھ کے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اور ساتھ میں آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ عزیز مصر جو ایک حد تک تو سمجھ گیا تھا کہ زلیخا کی غلطی ہے, لیکن اس کے دل میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی شک اور شبہ ہو, اور اب مجھے عزیز مصر کی موجودگی میں مصر کے بادشاہ کا قرب ملے گا, اور مصر کے بادشاہ کا قرب بھی شاید عزیز مصر کے قرب سے بڑھ جائے, تو عزیز مصر جس نے میرے اوپر اتنے سارے احسانات کیے, میری پرورش کی اور مجھے پیار محبت سے اپنے گھر میں رکھا, میرے لیے سارے راحت کے سامان مہیا کیے. میں تو بادشاہ مصر کا مقرب ہو کر مزے سے زندگی گزاروں, اور وہ مجھے دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں تکلیف محسوس کرے کہ وہی شخص ہے جس نے میری بیوی کے اوپر دست درازی کی تھی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبرانہ اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں تو راحت کی زندگی گزاروں اور عزیز مصر پریشانی کی زندگی گزارے, اس لیے چاہتے یہ تھے کہ اس کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی شک یا شبہ ہو تو اس محسن کے دل سے یہ شک اور شبہ دور ہو جانا چاہیے تاکہ یہ بھی اطمینان کی زندگی گزارے. تو آپ نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, اس وقت ہم جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حدیث میں تعریف فرمائی ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس میں یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و ضبط کا کمال ہے. اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میرے مجھ سے اگر خواب کی تعبیر پوچھی جاتی تو سب سے پہلے میں شرط لگاتا کہ اگر میری رہائی ہو اور میری برات کا اعلان ہو تو میں خواب کی تعبیر بتاؤں, ورنہ نہیں بتاتا. یہ امت کے لیے, پھر وہی بات, امت کے لیے تعلیم. جاؤ, کہا کہ فسأل ہو, اس سے سوال کیجئے بادشاہ سے, ما بال النسوت اللاتی قطعن ایدیہن, ان عورتوں کی کیا خبر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. عزیز مصر کا بھی احسان تھا اور ایک حد تک زلیخا کا بھی احسان تھا, اس کے گھر میں رہے ہیں, اس کی پرورش میں بھی رہے ہیں, اس لیے ادب کا تقاضا یہ تھا اور احسان بجا لانے کا تقاضا یہ تھا کہ زلیخا کا نام نہ لیا جائے اور اسے عزیز مصر کی بیوی کہہ کر کے بھی یہاں پر اس کے متعلق کچھ نہ کہا جائے. آپ نے عورتوں کا ذکر کر دیا اور آپ جانتے تھے کہ تحقیق ہوگی تو خود بخود معلوم ہو جائے گا. عورتوں کے نام تو آپ کو معلوم نہیں تھے, زلیخا کا نام معلوم, لیکن زلیخا کا نام اخلاق پیغمبرانہ کی وجہ سے لے نہیں سکتے تھے, عورتوں کے نام معلوم نہیں. تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہوگا, اگر بادشاہ کے کانوں تک نہیں پہنچا بادشاہ کے مصاحبین کے کانوں تک تو پہنچا ہی ہوگا, اور ان میں سے بہت سی عورتیں تو ان کی بیویاں ہی تو تھیں. اب بادشاہ جب پوچھے گا کہ بھئی یہ ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ کیا ہے, یہ کس بات کا ذکر کر رہا ہے, تو پورا قصہ بادشاہ کے سامنے آئے گا اور ساری عورتوں کو بلایا جائے گا, اس میں زلیخا کو بھی بلایا جائے گا, اور بادشاہ اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لے گا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھو ان سے کہ ان عورتوں کا حال کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں, اور پھر یہ اشارہ بھی کر دیا کہ میں بالکل بری ہوں. آپ نے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم, بے شک میرا رب ان کے مکر اور ان کی سازش سے خوب باخبر ہے, سب جانتا ہے میرا رب. اس اطلاع کے ساتھ ساتھ ان ربی بکئی دہن علیم میں اسلام کی طرف دعوت بھی ہے, اور بادشاہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب اور ہے میرا رب اور ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے اس بادشاہ کو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اسلام سے مشرف فرمایا, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں اس کا انتقال ہوا. جمع کیا سب کو, عورتوں کو بلایا گیا, زلیخا بھی ان میں ہے. اب پوچھ رہا ہے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه, بادشاہ ہے بہرحال, کہ تمہاری کیا خبر ہے جبکہ تم نے یوسف کو پھسلایا. یہ بھی ساتھ میں ایک جملہ کہہ دیا, یہ نہیں پوچھا کہ بھائی واقعہ کیا ہے ذرا ہمیں بتاؤ, بلکہ یہ کہا کہ جب تم نے یوسف کو پھسلایا تھا وہ واقعہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ عورتیں سچ سچ بات بتائیں کہ بادشاہ کو تو معلوم ہو ہی گیا ہے. تو جلدی سے وہ بول پڑی قلنا حاشا للہ, حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو, کوششیں تو ہم لوگوں نے بہت کی اسے سمجھانے کی اور برائی کی طرف بلانے کی, لیکن اس کے بارے میں ہم نے اتنی بھی برائی نہیں جانی. یہ مصر کی عورتوں کی گواہی, ما علمنا علیہ من سو, زلیخا پہلے گواہی دے چکی ہے فاستعصم کہ یہ پاک رہا ہے, عزیز مصر گواہی دے چکا ہے, قرآن مجید کی گواہیاں تو موجود ہی ہیں. اب یہ عورتیں گواہی دے رہی ہیں کہ ما علمنا علیہ من سو, ہم نے اس پر اتنی بھی برائی نہیں جانی. اب جب معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا اور اللہ جل جلالہ وعم من والہ اپنے پیغمبر کو کامل طور پہ بری کرنا چاہتے ہیں, اب زلیخہ بغیر کسی سوال کے بول پڑی. قالت امرأت العزیز, عزیز کی بیوی زلیخہ نے کہا, الان حسحس الحق, اب حق ظاہر ہو گیا ہے. انا راوتہ عن نفسہ, میں نے ہی اس کو ورگلایا تھا, میں نے ہی اسے برائی کی نیت کی تھی, میں نے ہی اسے پھسلایا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور بے شک یوسف سچا تھا, بے شک یوسف سچا تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برات مکمل ہو گئی. اب یہ قاصد پھر جیل میں آ رہا ہے اور جیل میں آ کر برات کی خوشخبری سناتا ہے کہ بادشاہ نے تحقیق کر لی اور عورتیں گلٹی ہیں, انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. زلیخہ نے بھی خوب وضاحت کے ساتھ اپنے جرم کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری فرما دیا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اب گویا ہوتے ہیں اور آپ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کے پیچھے کئی مصلحتیں تھیں, میں یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ یوں ہی چلا جاتا اور بادشاہ تو مجھے اپنے مقربین میں شامل کرنے ہی والا تھا, مجھے کیا خطرہ تھا. لیکن نہیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تحقیق کرانا اور برات کو واضح کرنا یہ کیوں ہوا, ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, یہ میں نے اس لیے کروایا کہ تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے غیب میں پردے کے پیچھے اس سے کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہے, اپنے محسن کے دل کو صاف رکھنے کی کیسے کوشش فرمائی پیغمبر نے. حالانکہ اب جو تقرب ملک اور تقرب بادشاہ ملنے والا تھا اس کے بعد عزیز مصر کا کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے اس کا دل خوش رہے, اس کے دل میں کوئی رنجش نہ رہے, کوئی شک نہ رہے کہ یہ وہی ہے جسے میں نے بڑا کیا اور اس نے میری بیوی کی طرف دست درازی کی تھی. اسی کا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کلیئر کروایا, ایک مقصد تو یہ ہے کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہے, تاکہ اس کا دل صاف رہے. اور دوسری وجہ یہ تھی, وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دو باتیں معلوم ہو جائے. اس ایک جملے کے دو مطلب ہیں, لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ خیانت کرنے والوں کا مکر چلتا نہیں ہے, اگر میں یہ کام نہ کرواتا تو میری برات تو اپنی جگہ پر تھی ہی, کچھ لوگ شبے میں رہتے, کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ یوسف بری ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ یوسف مجرم ہے, اور اگر یہ تحقیق نہ ہوتی تو زلیخہ بھی عافیت کے پردے میں رہتی. تحقیق اگر نہ ہوتی تو زلیخہ بھی عافیت کے پردے میں رہتی, وہاں بھی یہی شکل تھی, کوئی سوچتا کہ یوسف کی غلطی ہے, کوئی سوچتا کہ زلیخہ کی غلطی ہے, تو مجرم اور پارسا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا. بعض زلیخہ کو مجرم سمجھ رہے ہیں, بعض یوسف کو, اور بعض یوسف کو پارسا سمجھ رہے ہیں, بعض زلیخہ کو. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ دنیا میں الٹا سیدھا کرنے کے بعد بھی کام چل جاتا ہے, فرق کیا ہوا, زلیخہ ویسی ہے جیسے پہلے تھی اور یوسف ویسا ہی ہے جیسے پہلا تھا. اس معاملے میں کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یوسف کی غلطی ہے, کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں زلیخہ کی غلطی ہے. کہتے میں نے یہ تحقیق اس لیے کروائی تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ ہمیں ہر قسم کی خیانت سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ جو بھی خیانت کرتا ہے پانچ سال کے بعد, دس سال کے بعد, پندرہ سال کے بعد, بیس سال کے بعد, اس کی رسوائی اور ذلت یقینی ہے. زلیخہ کی حالت کو دیکھ کر سب کا یہ ذہن بن جائے. ایک تو یہ میرا مقصد تھا, اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ میں اگر منصب
اور عہدے کو سنبھال لیتا اور کرسی پہ بیٹھ جاتا اور بادشاہ مجھے بہت اہمیت دیتا تو وہ لوگ جن کو میرے بارے میں شک ہے وہ یہ سمجھتے کہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف دست درازی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا منصب عطا کر سکتے ہیں. تو لوگ گناہوں سے بچنے میں اہتمام نہ کرتے کہ گناہ کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر گناہ کرنے کا وبال دنیا میں کچھ ہوتا تو یوسف اس مقام پہ اس وقت نہ ہوتا جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ حق واضح ہو جائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یوسف اس منصب پہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے آیا ہے. اور ان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اگر یوسف نے خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو نہیں چلنے دیتے, یوسف کو اس مقام پہ کبھی نہ پہنچاتے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنی صفائی بیان فرمائی ہے اور یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے, اور خاص طور پہ پیغمبران مزاج کے خلاف کہ اپنی بڑائی بیان کرے کہ بھائی دیکھو میں صاف ہوں, میں پاک ہوں اور میری پاک دامنی کی وجہ سے اس منصب پہ پہنچا ہوں, میں گنہگار نہیں ہوں, میں فرما بردار اللہ کا, میرے اندر تقویٰ ہے اور زلیخا غلط تھی. یہ اپنی صفائی بیان کرنا اور اپنی بڑائی بیان کرنا یہ پیغمبرانہ مزاج کے خلاف ہے بلکہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزکو انفسکم, تم اپنی صفائی مت بیان کرو, ہوا اعلم بمن اتقا, اللہ جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے. اپنی صفائی خود کیوں بیان کرتے ہو کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضرورت کے پیش نظر اپنی صفائی بیان کی تھی, لیکن پھر بھی چونکہ پیغمبر تھے اس لیے کہیں نفس کی طرف سے حملہ نہ ہو اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے, اس لیے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے فضل کا فوراً استحضار فرمایا اور آپ نے آگے والا جملہ اپنی نگرانی کے لیے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا, یہاں تو میں بالکل بری ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, زلیخا کے متعلق برا ارادہ تک میں نے نہیں کیا, لیکن نفس ہے ساتھ, اس نفس کو میں بری نہیں پاتا, اس کو بری نہیں سمجھتا. کیوں؟ ان النفس لامارہ بالسوء, اس لیے کہ نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم کرتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر وہ شخص بچ جاتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے. یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اپنی پاکی اپنی صفائی, یہ اپنا ذاتی کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کا کمال ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں بچ گیا ہوں. پیغمبر متوجہ ہوا اللہ کی طرف. وما ابرئ نفسی, جہاں تک نفس کا تعلق ہے, ہر انسان کے نفس میں گناہوں کی طرف بلانے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے, جو تجھے گناہوں میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائی اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, تم ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا ایسا دوست ہو کہ جس کا تم خوب اکرام کرو, اسے خوب کھلاؤ پلاؤ, اسے اچھے اچھے کپڑے پہناؤ, اچھی اچھی غذا دو, اسے خوب راحت پہنچاؤ اور آرام پہنچاؤ, تو وہ تمہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالے, اور اگر تم اس کا احترام نہ کرو بلکہ اسے ذلیل کرو, اس کی توہین کرو, اسے بھوکا رکھو, اسے پیاسا رکھو, اسے ننگا رکھو, تو وہ تمہارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہے. ایسا دوست کیسا ہے کہ تم اکرام کرو تو تمہیں مصیبت میں ڈالے اور اس کی توہین کرو تو تمہارے ساتھ بہت اچھا رہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا دوست تو بہت ہی برا دوست ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے. اسے تم خوب کھلاؤ, خوب پلاؤ, اچھے اچھے کپڑے پہناؤ, یہ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرے گا, اس میں رعونت آئے گی, اس میں تکبر آئے گا, لوگوں سے جھگڑے گا, ناز نخرے پیدا ہوں گے, تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے گا, کسی کو گالی دے گا, کسی پہ ہاتھ اٹھائے گا, کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا, کسی پہ ظلم کرے گا, اور اس کے اندر جب خوراک اور پینے کی چیزیں اسے وافر مقدار میں دی جاتی ہے, اچھی اچھی غذائیں, تو پھر اس کے اندر شہوت بھڑکتی ہے. اب یہ زنا میں مبتلا ہو رہا ہے, دوسرے غلط غلط کاموں میں مبتلا ہو رہا ہے, تو دنیا اور آخرت کی رسوائی لاتا ہے. اور اسے جب بھوکا رکھو, ننگا رکھو, اس کے اندر توازو آتی ہے, انکساری آتی ہے, اب یہ لوگوں کے سامنے جھکتا ہے اور لوگوں سے پیار محبت سے ملتا ہے اور اللہ جل جلالہ عام من والوں کی نافرمانی سے بچتا ہے. اس طرح دنیا کی کامیابیاں بھی اسے ملتی ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی ملتی ہیں. تو نفس کے معاملے میں انسان کو بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ نفس کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے, یہ مادہ رکھا ہے کہ نفس ان النفس الامارۃ بالسوء, یہ برائی ہی کی طرف لے جانے والا ہے, برائی کی طرف لے جاتا ہے. نفس کی حضرات علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تین حالتیں لکھی ہیں, تین سٹیجز ہیں. ایک تو ہے نفس امارہ. نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو گناہ کرواتا ہے اور احساس کچھ نہیں ہوتا, گناہ کرتے جا رہا ہے, کافر ہے, کفر میں مبتلا ہے, اس کا نفس نفس امارہ ہے. مسلمان ہے لیکن فاسق ہے, فاجر ہے, جس گناہ کو پکڑ لیا اس میں لگا ہوا ہے, کبھی توبہ کی توفیق نہیں, کبھی رونا دھونا نہیں, کبھی افسوس نہیں, یہ نفس امارہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بندہ جب خوف خدا اور فکر آخرت کی وجہ سے اس نفس کے تقاضوں کو روکتا ہے, یہ نفس تقاضا کرتا ہے کہ شراب پی لے, نہیں پیتا, اور یہ نفس تقاضا کرتا ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھ لے, نہیں دیکھتا, خوف خدا اور فکر آخرت کی وجہ سے. یہ نفس تقاضا کرتا ہے کہ نماز مت پڑھ لیکن پڑھتا ہے. یہ نفس تقاضا کرتا ہے کہ زکات مت ادا کر, تو فقیر ہو جائے گا, لیکن ادا کرتا ہے. یہ نفس تقاضا کرتا ہے کہ ڈرگ پی لے لیکن نہیں پیتا. تو خوف خدا اور فکر آخرت کی وجہ سے اس نفس امارہ جو بار بار گناہ کا حکم دے رہا ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. اور نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتا ہے اور گناہ اگر کر لیتا ہے تو بہت ملامت کرتا ہے اور فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. عام صلحاء کے نفوس نفوس لوامہ ہوتے ہیں. دنیا میں عام جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے نفوس نفوس لوامہ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ نفس جب بھی تقاضا کرتا ہے تو روکتے ہیں, اور کسی وقت اگر نہیں روک سکتے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بہت ہی ملامت کرتے ہیں, لمنٹ کرتے ہیں کہ توبہ توبہ, یہ مجھ سے کیا ہو گیا, استغفر اللہ, شرم نہیں آتی, اللہ کا بندہ ہو کر ایسا گناہ کرتا ہے اور فوراً توبہ کر کے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیتا ہے. عام صلحاء ان کے نفوس نفوس لوامہ ہوتے ہیں. اور نفس لوامہ بھی بڑا قیمتی ہے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کی قسم کھائی ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اس لیے کہ جب کسی کا نفس نفس لوامہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کامیابی گارنٹیڈ ہو جاتی ہے, بشرطے کہ نفس لوامہ کو نفس لوامہ کے مقام پر رکھے. نفس جب نفس لوامہ ہو جاتا ہے, بار بار اس کے تقاضوں کو روکتا ہے اور پھر اس کے اوپر مزید مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے محنت کی جاتی ہے, بعض جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے, مباح چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے, اپنے نفس کی کمزوری کو دبانے کے لیے, اس کی شرارتوں کو شکست دینے کے لیے اپنی طرف سے مزید مجاہدہ کرتا ہے کسی شیخ کامل کی سرپرستی میں, تو اس کا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جس میں گناہ کرنے کا تقاضا ہی باقی نہ رہے. اتنی محنت کی اس پر اور نفس کے خلاف اتنا کیا کام کیا کہ اب نفس مطمئنہ ہو گیا, اور نفس مطمئنہ ہو جانے کے بعد اب گناہ کا تقاضا پیدا ہی نہیں ہوتا, اگر پیدا بھی ہوتا ہے تو ایسا کہ بس خیال کی طرح گزر جاتا ہے. بڑے بڑے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے نفوس نفوس مطمئنہ ہوتے ہیں, اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے نفوس نفوس مطمئنہ ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ انبیاء کے نفوس مطمئنہ کا مرتبہ اولیاء کے نفوس مطمئنہ سے بڑھ کر ہے, ایک فرق یہ. دوسرا فرق یہ ہے کہ اولیاء محنت کر کر کے نفوس مطمئنہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں, اور انبیاء محنت نہیں کرتے, انہیں اللہ تعالیٰ شروع ہی سے نفوس مطمئنہ عطا فرما دیتے ہیں. اور فرق تیسرا کہ اولیاء کے نفوس مطمئنہ ہی مرتے دم تک رہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر سستی برتی تو یہ پھر نفوس لوامہ ہو جائیں گے, اور نفوس لوامہ میں بھی سستی برتی تو یہ نفس امارہ بھی ہو سکتا ہے. اور جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے, شروع ہی سے بغیر کسی محنت کے نفس مطمئنہ کے حامل ہوتے ہیں, اور اس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ مرتے دم تک یہ نفس مطمئنہ ہی رہے گا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مقولہ نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا, میرے اندر بھی وہی نفس ہے جس میں اماریت ہو سکتی تھی, لیکن ان النفس لامارۃن بالسوء, یہ تو نفس امارہ تو ہے ہی, برائی کا حکم کرتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر وہ شخص بچ سکتا ہے جس پہ میرا رب رحم کرے, اور میرے نفس میں سے اماریت کا خاتمہ جو کیا ہے وہ میرے رب نے کیا ہے, کہ شروع ہوئی سے میرے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. پہلی صفت غفور, بہت زیادہ بخشنے والا, اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہوا کہ اگر کسی کا نفس امارہ ہے اور گناہوں میں اس نے اس کو لگا رکھا ہے, اسے فکر نہیں کرنی چاہیے, محنت کر کے نفس امارہ کو نفس لوامہ کے مقام پہ لے آؤ. ہر گناہ کا جب بھی تقاضا ہو, تقاضے کو دبا کر گناہ سے بچو, یہ نفس لوامہ ہو جائے گا. اور جیسے ہی نفس لوامہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور اگر کسی کا نفس لوامہ سے, محنت کی وجہ سے نفس مطمئن نہ ہو گیا ہے, جیسے کہ بڑے بڑے ولیوں کا, کہ اس میں اب گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہیں ہو سکتا, یا یہ کہ نبی کا شروع ہی سے نفس مطمئن نہ ہوتا ہے, تو اسے بھی اس کو اپنا فضل اور اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, سے رحم کی ہے اور رحم کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچایا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو نفوس امارہ بننے سے بچائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے نفوس کو مقام لوامہ نصیب فرمائے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو نفوس مطمئنہ بنائے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے لیے ہمیں محنت, مجاہدہ, ریاضت, جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مشقتیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہماری نفوس کو مرتے دم تک نفوس سے مطمئنہ رکھے, تاکہ ہم بھی فرشتے کی یہ خوشخبری سنیں, یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, تو مرتے وقت اسی طرح پکارا جائے گا, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف چلا جا, راضیہ مرضیہ, تو بھی راضی ہے, تیرا رب بھی راضی ہے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی جنت میں داخل فرمائے, اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جہنم سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت سے بچائے, اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو قرآن مجید کے ان اسباق پر اور پیغمبروں کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.